حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 14 اپریل 2021 بمطابق پہلی رمضان المبارک کو قاریان قرآن کی محفل سے خطاب فرمایا۔ مذکورہ خطاب کو مکمل اردو زبان اور ڈبنگ کے ساتھ ادارہ فروغ ثقافت اسلامی پاکستان البلاغ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين۔
اپنے عزیز عوام اور عظیم الشان مسلم امہ کو رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بابرکت مہینہ حقیقی معنی میں ہماری قوم کے لیے اور عظیم امت اسلامیہ کے لیے انشاءاللہ مبارک ثابت ہوگا، اور ان تمام برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بڑی اور نہایت جذاب، متنوع اور جدت ترازانہ نشست کو منعقد کیا۔ محترم ناظم جناب یراق بافان کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑی خوش اسلوبی سے نظامت انجام دی۔ تمام برادران عزیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی اور ہمیں مستفیض ہونے کا موقع دیا۔ ماضی کی یاد تازہ کرنے والے پروگرام پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان برسوں میں ہماری عمر کو قرآن کی معیت میں رکھا، آخری سانس تک قرآن کی خدمت میں اور قرآن کے ہمراہ قرار دے، قرآن کریم کے ساتھ زندہ رکھے، قرآن کریم کی معیت میں ہمیں موت دے اور ہمیں انشاءاللہ قرآن کے ساتھ محشور فرمائے۔ آج میں قرآنی ہدایت کے تعلق سے قرآنی ہدایت کے باب میں مختصر گفتگو کروں گا۔ البتہ ہدایت قرآنی کے بارے میں بحث اور گفتگو اس طرح کی کسی نشست میں ہونے والی ایک گفتگو میں سمٹ نہیں سکتی، تاہم میں اختصار سے کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا، اور اگر وقت رہا تو دو چار باتیں دوسرے موضوعات کے بارے میں بھی آپ محترم سامعین کے گوش گزار کروں گا۔ تاہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات جو دو تین ہفتہ قبل میں اپنے عزیز عوام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا وقت نہیں ملا، یعنی مناسب موقع پیش نہیں آیا کہ عرض کر پاتا، لہذا اس وقت عرض کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے 21 مارچ کو اپنی تقریر میں اقتصادی درجہ بندی میں ملک کی پوزیشن کے بارے میں کچھ اعداد و شمار پیش کیے اور ایک بات کہی تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے متوجہ کرایا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے۔ میں نے اپنے دفتر کو اس مسئلے کی تحقیق کی ہدایت کی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ان چند افراد نے جو بات کہی تھی وہ درست تھی، وہ حق پہ جانب تھے اور ہمارے اعداد و شمار درست نہیں تھے۔ میں نے عالمی سطح پر 18ویں اقتصادی پوزیشن کی جو بات کہی تھی وہ 4 یا 5 سال پہلے کی بات تھی، لہذا جن حضرات نے متوجہ کرایا اور اس غلطی کا تدارک ہوا ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قرآنی ہدایت کے موضوع کا جہاں تک سوال ہے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے کی متعدد فضیلتوں میں ایک نزول قرآن کا ذکر کیا ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اور ظاہر ہے کہ شاید ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سب سے بالاتر بھی ہو۔ قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو ہزاروں خصوصیات اس میں موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ جس کے ادراک پر ہماری عقل اور ہمارا ذہن قادر ہے۔ ان تمام خصوصیات میں اللہ تعالیٰ ہدایت قرآنی کا تذکرہ فرماتا ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًا للناس وبینات من الہدی والفرقان۔
اس سے واضح ہے کہ قرآن سے متعلق موضوعات میں ہدایت قرآنی کی شان و منزلت بہت بلند ہے۔ خود قرآن کریم کا آغاز ہدایت کے موضوع سے ہوتا ہے، سورہ حم میں بھی یہ موضوع آیا ہے
اہدنا الصراط المستقیم،
کہ علامہ طباطبائی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول سورہ حم شروع سے آخر تک ہمیں خالق سے گفتگو کا سلیقہ سکھاتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس سے ہمیں کس طرح ہم کلام ہونا ہے، بسم اللہ سے ہونے والے آغاز سے لے کر طلب ہدایت تک۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
راہ مستقیم ان لوگوں کا راستہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے. انعام سے نوازے جانے والے وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے اور غضب الہی کے حقدار قرار نہیں پائے. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی بیان ہوا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یعنی قرآن کا آغاز بھی ہدایت قرآنی کے تذکرے سے ہوا ہے. اس کے بعد بھی قرآن میں متعدد جگہوں پر، درجنوں مقامات پر قرآنی ہدایت، رہنمائی اور دستگیری کا ذکر ہے. یہ کسی مخصوص گروہ تک محدود نہیں ہے. قرآن کا خطاب تمام انسانیت سے ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کو صراط مستقیم دکھانا چاہتا ہے، انسانی زندگی کا صحیح راستہ جو صحیح منزل تک پہنچاتا ہے. یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت انسانی زندگی کے کسی خاص شعبے سے مختص نہیں ہے. ہدایت قرآنی کا تعلق انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کسی خاص میدان میں انسان کی ہدایت کرتا ہے اور انسانی زندگی کی ضرورت کے دوسرے میدانوں میں اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے اور لا تعلق ہو کر وہاں سے گزر جاتا ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں. قرآن میدان زندگی کے ہر گوشے و کنار اور انسان کی موجودگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. انسان کی روحانی معراج اور معنوی تکامل سے لے کر یقیناً بشر کی سب سے بڑی آرزو بھی یہی روحانی ارتقاء، قرب الہی، معرفت الہی، حب پروردگار اور جوار الہی ہے.
وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبَنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ،
یہ سب سے بڑی حاجت ہے. انسانی معاشروں کے مسائل، انسانی معاشرے کے انتظامی امور چلانے، قیام عدل، انسانی معاشروں کا نظم و نسق چلانے سے متعلق طور طریقوں، طرح طرح کے دشمنوں کے مقابلے تک، باطنی دشمن بھی ہوتے ہیں، ظاہری دشمن بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جناتوں میں سے ہوتے ہیں، مجاہدت، جہاد، دشمنیوں کے خاتمے تک.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
ان تمام میدانوں کے لیے قرآنی ہدایت موجود ہے. اخلاقیات، گھرانہ، خاندان تک جیسے موضوعات.
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ يَا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
یا اولاد کی تربیت وغیرہ جیسے امور تک، روحانی سکون و آسودگی سے لے کر فکری و ذہنی سکون اور طمانینت تک، جو انسان کی بڑی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے.
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اندرونی تلاطم کو قابو میں کرنے سے لے کر جو زندگی کے حادثات میں بار بار پیدا ہو جاتے ہیں، علم و فطرت کی شناخت کی سفارش تک، کہ انسان کو علم کی جانب، دانش کی جانب، فطرت کے حقائق اور عالم وجود کے رموز کو کشف کرنے کی جانب آگے بڑھنا ہوتا ہے، انسان کے ذاتی اعمال تک.
وَقْصِدْ فِي مَشِيَكْ وَغْضُدْ فِي سَوْتِكْ،
اسی طرح دیگر امور میں زندگی کے ان تمام شعبوں کے لیے قرآن میں درس و ہدایت موجود ہے. یعنی قرآن انسانی زندگی کے ہر میدان پر نظر رکھتا ہے اور سب کے لیے اس کے پاس رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک درس رکھتا ہے. چند بنیادی ابواب یہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان کے علاوہ بھی بہت سے ابواب موجود ہیں. یہ سب قرآن میں زیر بحث آئے ہیں. کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ قرآن کو زندگی کے امور، سیاست کے امور، اقتصاد کے امور اور حکومتی امور سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا نہیں. قرآن کا ایک بڑا حصہ زندگی کے انہی سماجی امور سے مربوط ہے. قرآن کا بیان انسانی کتابوں کے بیان جیسا نہیں ہے کہ فصل بندی کی گئی ہو، موضوع بندی کی گئی ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کبھی ایک لفظ سے، کبھی ایک اشارے سے معرفت کا سمندر انسان کے سامنے متلاطم کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم تدبر کریں، غور کریں، اگر پہلوؤں کو پرکھیں، اگر اس کے ادراک کے لیے فہم انسانی کو بروئے کار لائیں، تو بعض اوقات کسی ایک لفظ کے اندر سے حیرت انگیز معارف انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کسی حکایت کے اندر جو قرآن کریم میں بیان ہے، خواہ وہ مختصر ہو یا طولانی، پیغمبروں کے بارے میں ہو یا غیر انبیاء سے متعلق ہو، قرآن میں گزشتگان کی بڑی داستانیں موجود ہیں۔ اس کے ضمن میں ہمیں کچھ چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں کی گفتگو ہے یا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں قرآن میں بیان موجود ہے، لیکن یہ بیان حالانکہ ایک واقعے سے مربوط ہے مگر اسی واقعے سے مختص نہیں ہے، اس میں اطلاق ہے۔ میں اگر اس کی مثال دینا چاہوں تو سورہ آل عمران کی یہ آیت کافی ہے۔
سورہ آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔
یہ جنگ احد کے واقعے کے بعد کے حالات سے مربوط ہے۔ مسلمان جب جنگ احد سے ناکام، زخمی، تھکے مانے، خستہ حال اور شہیدوں کی صورت میں قربانیاں دے کر مصیبت و غم اٹھا کر لوٹے تو کچھ منافقین عوام کے درمیان یہ افواہ پھیلانے لگے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور دشمن وہاں تیاری کر چکا ہے، مدینے کے قریب ایک جگہ جمع ہو گیا ہے اور بہت جلد حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دے گا۔ پیغمبر گرامی مرتبت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جنگ احد میں آج زخمی ہوئے ہیں صرف وہی آئیں، رات کے وقت سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر دشمن کو شکست دی اور لوٹ آئے۔ منافقین افواہ پھیلا رہے تھے کہ اب تو آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے اور یوں ہونے جا رہا ہے۔ یہ لوگ گئے اور فتنے کو کچل کر واپس آ گئے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، ایک ماجرا، ایک خاص واقعے سے مربوط ہے، لیکن یہ صرف اسی زمانے تک محدود نہیں ہے، اس کی آج بھی افادیت ہے، ہر دور میں اس کی افادیت رہی ہے اور رہے گی۔ جب بھی ہم قرآن کے ایسے کسی بھی واقعے سے کچھ پیغام حاصل کرنا چاہیں، قرآن سے ہدایت طلب کریں، تو قرآن ہمیں یہ چیز عطا کرے گا۔ آج بھی یہی چیز موجود ہے، آج بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ آ کر ہمارے درمیان افواہ پھیلائیں کہ مثلاً فلاں حکومت، فلاں گروہ، فلاں سپر پاور، فلاں گروہ مجموعہ آپ کے خلاف سازش میں لگ گیا ہے، اب تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اس قسم کی اگر باتیں کریں تو یہاں بھی وہی چیز صادق آتی ہے۔
قالوا زادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، البتہ حسبنا الله ونعم الوکیل
گھر کے ایک گوشے میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا جس طرح وہ لوگ میدان میں اتر گئے تھے۔ سبق یہی ہے، میدان میں اتر جائیے اور جو ضروری ہے وہ انجام دیجئے اور اس کے بعد کہیے۔ فضیل بن یسار، جو امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام کے معتمد اور بڑے ممتاز اصحاب میں سے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس روایت کا کیا مطلب ہے۔ ایک روایت ان کے پاس تھی جس میں ارشاد ہوتا ہے،
فرمایت کہ ما فی القرآن آیت الا ولها ظهر وبطن،
اس روایت میں مزید بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ ظاہر و باطن کیا ہے، تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا،
بطنه تعویله،
اس کا ظاہر تو ظاہر ہے مگر اس کا باطن وہ ہے جو ظاہر کی تاویل پیش کرتا ہے۔ تاویل سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت اور اس کا مضمون کس چیز پر منطبق ہوتا ہے۔
منهما مضى ومنهما لم يكن بعده يجري كما يجري الشمس والقمر،
سورج اور چاند کے مثل جو دائمی طور پر انسان کے سر کے اوپر رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن رہیں اور دوسرے دن نہ رہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں بھی آفتاب کی مانند ہمارے سر کے اوپر موجود ہیں، ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دن رہیں اور دوسرے دن نہ رہیں۔ تو ہدایت قرآنی کا یہ انداز اور طریقہ ہے۔ جو لوگ قرآن کو اسلام اور اسلام کو ذاتی مسائل اور عبادی امور وغیرہ تک محدود سمجھتے ہیں اور انسانوں کو گوشہ نشینی کی دعوت دیتے ہیں کہ جب معاشرے میں آنا ہو تو قرآن کو کنارے رکھ دیں، ایسے افراد قرآن سے واقف ہی نہیں ہیں، واقعی وہ قرآن سے آشنا نہیں ہیں، انہیں قرآن کی شناخت تک نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اسی لیے ایسی غلط باتیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، واقعی وہ قرآن سے نا بلد و نا آگاہ ہیں۔ قرآن خود کو سیاسی اور سماجی چیلنجوں سے ہرگز لا تعلق نہیں رکھتا، اور طاغوتی قوتوں، مستکبرین، اسراف کرنے والوں اور ظالمین کے مقابلے میں گریز نہیں کرتا، ہمیشہ ان کے مد مقابل ڈٹا رہتا ہے۔ اگر آپ اہل قرآن ہیں تو لا محالہ آپ کی زندگی کے میدان میں قرآن کا بھرپور عمل دخل ہوگا۔ تو قرآن تمام شعبوں میں انسان کی ہدایت اور دستگیری کا ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے استفادے کے لیے موجود ہے، لیکن کیا ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں یا نہیں، کیا ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اپنی جگہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، قرآن نے ہمیں کچھ درس دیے ہیں، ہمیں ہدایت دی ہے، لیکن ہم اس قرآنی ہدایت سے کب فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب تقویٰ ہوگا، اگر تقویٰ ہوگا تو یہ ہدایت حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں ہمیں میسر ہوگی۔ البتہ قرآن میں الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سب کا آخری مرجع ایک ہی ہے جو ابتدائے قرآن میں ذکر ہے،
خداً للمتقین است، در یک جا خداً و بشر للمؤمنین است، در یک جا خداً و رحمتاً لقوم یؤمنون است، در یک جا خداً و بشر للمسلمین است، در یک جا خداً للناس است۔
یہ ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں،
خداً للناس
یعنی ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
خداً للمتقین، خداً للمؤمنین،
انسانوں کے لیے ہدایت سے بہرہ مند ہونے کے الگ الگ درجات معین کر دیے ہیں۔ تو یہ تقوی سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ہدایت کے مراتب بیان کرتا ہے۔ دوسری آیتوں میں خشیت کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ خشیت کا مرجع بھی تقوی ہی ہے۔
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشر و مغفرت و اجر کریم، در سوره مبارکه یاسین۔
سورہ مبارکہ یاسین میں جو لوگ قرآنی انتباہات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان پر ان انتباہات کا اثر ہوتا ہے، یہ انتباہات انہی کے کام آتے ہیں اور آگے بڑھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں جو خشیت رکھتے ہوں۔ یا سورہ مبارکہ طہٰ میں ہے،
طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى۔
قرآن میں دوسری بھی کئی آیتیں ہیں جو اسی خشیت سے مربوط ہیں۔ خشیت بھی اہل تقویٰ کی صفت ہے، یعنی اگر ہمارے پاس تقویٰ ہوگا تو ہمارے اندر خشیت بھی پیدا ہوگی۔ میں یہاں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا،
بلغت اوتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین۔
حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جو چیز عطا کی گئی وہ متقین سے متعلق ہدایت و ذکر تھا۔ متقین سے مراد کون سے افراد ہیں؟ قرآن متقین کی تعریف بیان کرتا ہے،
الذین یخشون ربهم بالغیب۔
بنابراین تقویٰ اور خشیت یا تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں یا بنیادی طور پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں ہی نہیں، بلکہ مفہوم واحد کے تحت آتے ہیں۔ البتہ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خشیت اس حالت کو کہتے ہیں جو فریق مقابل کی عظمت کے فہم و ادراک کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس حالت کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے خشیت حق تعالی جل جلالہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ جن افراد کے پاس زیادہ معرفت ہے، زیادہ علم ہے، انہی کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خوف و خشیت کے معنی کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار کی ذات اقدس کو کبھی ڈراؤنی چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔
تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب،
خشیت ہے لیکن رحمانیت بھی اپنی جگہ قائم ہے. وہی رحمان اور وہی بشر کے لیے لطف و عنایات کا سرچشمہ ہے جس کی بارگاہ میں اس کی عظمت کی وجہ سے خشیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. واقعی اس مہینے میں قرآنی ہدایت سے کسب فیض کیا جا سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کریں, خوب تلاوت کریں, توجہ سے پڑھیں, غور و فکر کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توجہ مرکوز کر کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں مدد مانگیں, اور یاد رکھیں کہ دل کو قرآن سے روشنی ملتی ہے, اور یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا قول ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ.
خطبه بسیار زیبای 176 نهج البلاغه که درباره قرآن اونجا امیر المومنین علیه السلام بیان کردن که فقراتی از اون رو ما گاهی در صحبت ها خوندیم. اینجا میفرماید وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ.
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی صحیفے میں قرآن کی طرح انسان کو موعظہ نہیں کیا, انہیں درس نہیں دیا, ان کی رہنمائی نہیں فرمائی.
فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَسَبَبُهُ الْأَمِينَ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ.
بہار دل دل میں بہار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے, دل کو تازگی عطا کرتا ہے, دل کو شاداب کر دیتا ہے, دل کو معارف اور حقیقی توجہ کی زرخیز وادی بنا دیتا ہے.
وفیہ ربیع القلب وینابیع العلم وما للقلب جلاء غیرہ.
یہ جلا کا لفظ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات میں آیا ہے. آپ عزیز قاریان قرآن ہماری اس گزارش کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. آپ خود کو مبلغ قرآن سمجھیے, صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بلکہ مبلغ قرآن. تمام قدیمی قاریوں میں جن کے ناموں کا یہاں ذکر ہوا اور جن میں بعض کی تلاوت بھی سنوائی گئی, کچھ ایسے ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا انسان پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں, یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. معنی پر توجہ رکھتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. البتہ بعض میں یہ بات نہیں ہوتی, اسی لیے سننے والے کے دل پر ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. قاری خود کو مبلغ قرآن تصور کرے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے مبلغ ہیں. تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کا واقعی بہت بڑا رول ہے, تلاوت کی نشستوں کا بڑا اہم کردار ہے, قاریوں کی تربیت بڑا عظیم اور بہت اہم کام ہے جو انجام دیا جا رہا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے ملک میں رائج ہو چکا ہے. بیدار ذہن خشوع اور معنی پر گہری توجہ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. معنی پر توجہ دیجئے. مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں قرآن کے ایک حصے کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں پہلے ہی اس کی تیاری کیجئے. اگر تفسیر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو رجوع کیجئے. خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بہت سے قاری قرآن کو سمجھتے ہیں اور معنی قرآن کا ادراک رکھتے ہیں, انہیں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر ترجمے کی ضرورت یا تفسیر کی ضرورت ہو تو رجوع کر لینا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ دقت نظری کے ساتھ یہ کام انجام دیں. یہ جو آڈیو کی شکل میں کچھ کام بعض افراد کرتے ہیں, کچھ قاری اور بعض بچے جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں, اس پر زیادہ توجہ نہ دیجیے, معانی پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. البتہ میں اچھی آواز اور اچھی لہن اور دھن میں تلاوت سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ چیز کہ آپ اچھی لہن کا انتخاب کریں, اچھی لے میں پڑھیں اور سیکھیں اور بیان کریں, اچھی بات ہے, لیکن خیال رہے کہ درست حدود اور صحیح راستے سے آپ خارج نہ ہو جائیں. یہ قرآن سے متعلق ہمارے موروزات ہیں. ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اس چیز نے ہم سب کو متاثر کیا ہے. یہ اسی ہمیں گیر بیماری کا معاملہ ہے. یہ ہمیں گیر اور واقعی منحوس وائرس ہے جو ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں موجود ہے. اس نے ملک میں زندگی کو متاثر کیا ہے. سال کے سب سے خوبصورت ایام یہی ابتدائے بہار کے ایام ہوتے ہیں, اور افسوس کہ اس سال اس بیماری نے سب سے پرکشش اور سب سے شیریں ایام کو ہماری قوم کے لیے تلخ بنا دیا ہے. اموات کی شرح اوپر چلی گئی ہے, بیماری میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا. یہ تلخ اور دہلا دینے والے اعداد و شمار ہم سب کے لیے, عہدیداران کے لیے اور عوام کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے والے اور بیدار کر دینے والے ہیں. ہم سنجیدگی سے توجہ دیں, بیماری کو مذاق نہ سمجھیں. عہدیداروں کو چاہیے کہ جو اقدامات کرنا ہے پوری قاطعیت سے انجام دیں, جس حد تک ضرورت ہے. متعلقہ ماہرین اور ایکسپرٹ حضرات, ڈاکٹر, میڈیکل شعبے کے عہدیداران وغیرہ جو طے کریں اس کے مطابق عمل کیا جائے. آپ دوسری کسی بھی مشکل کی تلخی کے بارے میں سوچئے تو وہ اس بیماری کے پھیلنے سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کے مقابلے میں کم ہی نظر آئے گی, کیونکہ بیماری پھیلنے سے بیماری تو بڑھتی ہی ہے, بے روزگاری بھی پھیلتی ہے, معیشتی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. عزیز لوگوں کی اموات اور ان کا غم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمراہ ہوتا ہے, یعنی ملک کے تمام امور اس بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں. اس وقت یہی صورتحال ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ بیماری رک جائے, اس پر ہمیں غلبہ مل جائے, قابو میں آ جائے. یہ تبھی ممکن ہے جب پالیسی اور منصوبہ تیار کیا جائے اور روبے عمل لایا جائے, اور ہم عوام الناس کی جانب سے طبی ضوابط کی مکمل پاسداری کی جائے. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں, وہ ہے طبی اور معالجاتی کیڈر کی تعریف و قدردانی. واقعی یہ ضروری ہے کہ انسان ان کی قدردانی کرے, ان کا شکریہ ادا کرے. انسان اگر ماسک لگاتا ہے تو یہی ماسک اس کے لیے کافی دقتیں پیدا کر دیتا ہے. اس گرمی کے موسم میں اس تکلیف دہ لباس کے ساتھ, اگر اس لباس کے ساتھ یہ نوجوان, یہ نرس, یہ نرسیں, یہ ڈاکٹر, یہ پیرامیڈیکل اسٹاف اور طبی عملے کے بقیہ افراد اسپتال کے اندر یا باہر گھنٹوں کام کرنے پر مجبور ہوں, تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا دشوار کام ہے. واقعی یہ اللہ کی راہ میں مجاہدت ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے. میری نظر میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ تعاون کریں. جو لوگ اس کام میں مدد کر سکتے تھے, گزشتہ سال کے اوائل میں بیماری پھیلنے کی جب شروعات ہوئی تھی تو کچھ لوگ میدان میں آئے تھے, اسپتالوں میں گئے, نرسوں وغیرہ کی مدد کی, اور ہسپتالوں کے باہر بھی مدد کے کام انجام دیے. اس وقت بھی جو لوگ آمادہ ہیں وہ اس کام میں رضاکارانہ طور پر ضرور مدد کریں. امداد و دستگیری کی مہم کے تحت مومنانہ امداد کو اوج پر لے جانے, اس کا دائرہ بڑھانے اور اس کے تسلسل کی ضرورت, اس سلسلے میں مزید ایک نقطہ عوامی تعاون کا ہے. رمضان کا مہینہ نیکوکاری کا مہینہ ہے, ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے. عام حالات میں بھی ماہ رمضان آتا ہے تو نیکوکاری کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے, اور مومنین حاجت مند افراد کے لیے, ضرورت مند افراد کے لیے امداد کا دسترخوان بچھا دیتے ہیں. اب جبکہ کورونا کی وبا کے حالات بھی ہیں تو اس چیز کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے. ضرورت ہے کہ مومنانہ امداد کی تحریک, دستگیری کی تحریک اس مہینے میں عوام کے اندر واقعی اپنے اوج پر پہنچے. البتہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس حقیر کی سفارش کا انتظار کیے بغیر خود ہی شروع ہو چکے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں, شہروں کے گوشہ و کنار میں امداد میں مشغول ہیں, یا تو اس کی تیاری کر رہے ہیں یا امداد شروع کر چکے ہیں. یہ مجھے معلوم ہے, تاہم مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس عمل کو جاری رکھیے, اسے ہمیں گیر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ سب مدد کریں تاکہ مومنانہ امداد کی تحریک اپنے اوج پر پہنچ جائے. یہ کچھ باتیں کرونا اور اس بیماری سے متعلق تھیں, اور اب دو چار جملے ان دنوں کے اس معروضی مسئلے یعنی ایٹمی ڈیل, پابندیوں وغیرہ جیسی باتوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں. ہم نے ملک کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے, عہدیداران سے کہہ دیا ہے, قریب سے بھی کہہ دیا ہے, تحریری طور پر بھی بتا دیا ہے, اجلاسوں میں بھی کہا ہے اور عمومی تقاریر میں بھی بیان کر دیا ہے. ملک کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اب ہمارے عہدیداران اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ خیال رہے کہ مذاکرات تھکا دینے والے نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ دوسرے فریق یوں ہی مذاکرات کو طول دیتے جائیں, کیونکہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس پر بھی توجہ رکھیے کہ امریکی جو ہمیشہ مذاکرات کا نام لیتے ہیں کہ ہم ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ امریکہ اس لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے کہ حق بات کو قبول کرے، ہرگز نہیں۔ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی ناحق بات کو مسلط کر سکیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی حق بات سنیں، اس کی تصدیق کریں اور اس کے بعد اسے قبول کریں۔ لہذا یہ یورپی حضرات بھی بعض اجلاسوں میں جن کی رپورٹیں ہمیں اپنے عہدیداران اور افراد سے ملتی ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایران حق بجانب ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ پہلے پابندیاں ہٹائی جائیں، کیونکہ ہمیں ان کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے۔ اب تک درجنوں مواقع پر انہوں نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا، بلکہ وعدوں کے برخلاف کام انجام دیا۔ آج بھی وہ یہی کریں گے، لہٰذا پہلے انہیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ کام انجام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری پر بھی عمل کریں گے۔ یہ یورپی مذاکرات کار کبھی کبھی نجی ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ یہ موقف بالکل درست ہے اور ایران حق بجانب ہے، لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے تو وہ امریکیوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ واقعی انہیں کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ امریکہ کو دھونس جمانے کی عادت ہے، اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ مشکل ہے۔ اسی لیے جب وہ کچھ تجاویز دیتے ہیں تو وہ متکبرانہ ہوتی ہیں، تحقیر آمیز ہوتی ہیں، اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں ایک نظر دیکھا بھی جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کے عہدیداران انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی پوری طرح کھلی آنکھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور توفیقات خداوندی ان کے شامل حال ہوں گی، اور وہ ملت ایران کو شادمانی کا پیغام دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس باشرف مہینے کو ملت ایران کے لیے اور تمام مسلم اقوام کے لیے مبارک قرار دے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری خشک و تشنہ وادیوں پر اپنی باران رحمت کا نزول فرمائے، انشاءاللہ اپنی روحانی و مادی برکتوں سے عوام الناس اور رائے حق کے مجاہدین کو بہرہ مند فرمائے، ہمارے عظیم امام خمینی کو اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمارے شہیدوں کی ارواح کو صدر اسلام کے شہیدوں کے ہمراہ انشاءاللہ محشور فرمائے۔ ہمارا سلام و خراج عقیدت و ارادت مولا عالم حضرت بقیت اللہ العظم ارواح نافدہ کی خاک پا تک پہنچائے، اور ان بزرگوار کی رضا بندی اور دعا ہمارے شامل حال فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔